الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. رمضان المبارک کا ایک ہفتے سے زائد حصہ تقریباً گزر چکا ہے اور اس کے پہلے عشرے کے بارے میں جو کہا گیا کہ وشار اولہ رحمہ، یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول حصہ پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، واوسطہ مغفرہ اور دوسرے 10 دن مغفرت ہیں، وآخره عتق من النار اور آخر کے جو 10 دن ہیں وہ آگ سے خلاصی کے ایام ہیں. تو اس میں سے اب یہ 7-8 دن گزر چکے اور مغفرت کا عشرہ اب شروع ہونے کو ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ جو طبقے امت کے ہیں وہ 3 قسم کے طبقات ہیں. نمبر 1، تو بھائی پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ اس طرح پھلانگ کے یہ آنے سے جمعے کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھنا چاہیے، یہ پھلانگ کے آنا یہ بالکل مناسب نہیں ہے، تو مسلمانوں کی بے احترامی ہے، تو اس لیے اس سے احتیاط کیجیے، دین کو سیکھیں اور اس پر عمل کیجیے، جذبات پہ چلنے کا نام دین نہیں ہے، وقت کے تقاضے پر عمل کرنے کا نام، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا نام دین ہے. خالی جذبات، جوش کے ساتھ ہوش، دھن کے ساتھ دھیان، جوش ہی جوش یہ سب بیکار نقصان کی چیز ہے، اور خالی دھن ہی دھن دھیان کچھ نہیں یہ بھی بیکار نقصان کی چیز ہے. جوش کے ساتھ ہوش، دھن کے ساتھ دھیان، حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمان. بڑا افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے لوگوں کے یہاں اتنی لمبی لمبی داڑیاں ہیں مگر دین کچھ نہیں آتا، نہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ عمل کی کوشش ہے، نہ ان باتوں پہ دھیان دیتے ہیں. تو کہتے نہیں یہ کوئی، یہ تو ایسے ہی کہتے رہتے ہیں. تو یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا جب اللہ کے ہاں میری بھی پیشی ہوگی اور ہم سب کی پیشی ہوگی. اللہ کا شکر ہے ہم تو بری اس ذمہ ہو جائیں گے انشاءاللہ کہ ہم نے سمجھا دیا تھا، ہم نے کوئی کوتاہی نہیں کی، ہم نے سمجھا دیا. چاہے کوئی برا مانتا ہو تو برا مانے، ہم کوئی اس لیے تھوڑی بیان کرتے ہیں یا اس لیے تھوڑی آتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں، ہم تو دین کی بات سنائیں گے چاہے کسی کو بری لگے. ایک صاحب ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے بیان کیا سود کے خلاف. بھائی پرانی آیات ہیں، احادیث ہیں، بیسیوں احادیث اور آیات وغیرہ ہیں، اس میں بیان کر دیا. کمیٹی کے ایک صاحب تھے، وہ بینک میں ملازم تھے، سودی بینک میں، انہوں نے کہا یہ بیان میرے خلاف ہوا ہے. یہ کوئی بات ہے میرے خلاف ہوا ہے؟ یہ کہہ کر وہ ان کے پیچھے پڑ گئے کہ یہ میرے خلاف بیان ہوا ہے. بھئی آپ کے خلاف کہاں ہوا ہے تو سود کے خلاف بیان کیا ہے. اب اگر آپ اس کو اپنے اوپر چپکاتے ہیں آپ کی مرضی ہے, اجازت ہے بالکل آپ چپکاتے رہیں اس کو اپنے اوپر, تو یہ مناسب نہیں ہے. دین کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اور اس پر عمل کیجئے. اور اگر کوئی آپ کو بھلائی کی بات بتا رہا ہو تو اس کا احسان مانیے کہ ہاں بھائی آپ کا احسان ہے, آپ نے صحیح بات بتا دی. وہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو اس سے کوئی غرض نہیں. ہمارے حضرت مولانا شاہ ابراہیم الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہمارے باپ دادا اگر چائے میں مکھی پڑی ہوئی ہو اور وہ پی رہے ہیں اس چائے کو, تو کیا ہم ادب احترام میں رک جائیں گے اور ان کو روکیں گے؟ نہیں. ادب احترام اپنی جگہ رکھتے ہوئے اس مکھی کو چائے سے نکالیں گے اور اس کا وہ بھی برا نہیں مانیں گے, انشاءاللہ وہ بھی برا نہیں مانیں گے. اس لیے کہ وہ کہیں گے آپ نے بھائی بہت احسان, ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ اس میں مکھی تھی. بس یہی مثال سمجھ لیجیے, کوئی چائے میں مکھی ڈال کے پی رہا ہو اور کوئی اس کو نکال دے کے بھائی یہ چائے کی, تو اس کا برا, جس طرح وہاں برا نہیں مانتے یہاں بھی برا نہیں ماننا چاہیے. تو یہ مغفرت کا عشرہ ہے جس کا آغاز ہونے والا ہے. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری مغفرت کرنا چاہیں لیکن ہم کچھ ایسے اعمال کر لیں جن کی وجہ سے مغفرت رک جائے ہماری, وہ ہماری وجہ سے ہے. اللہ تو چاہتے ہیں, اللہ نے تو یہ دین دیے ہمیں. تو وہ شہر اولہ رحمہ اوسطہ مغفرہ, اس کے درمیان 10 دن مغفرت کے ہیں. اسی مناسبت سے یہ آیت تلاوت کی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, میں نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو, مغفرت طلب کرو, وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. اور سارے ناموں کو چھوڑ کر رب کا لفظ اختیار کرنا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں رب کا لفظ اختیار فرمایا, اس میں اشارہ ہے کہ رب کہتے ہیں پالنے والے کو, اور پالنے والے کو اپنی پالی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے پالنے والے ہیں, پالنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہے. اس محبت کا واسطہ دیتے ہیں ہم رب کے نام میں. جب ہم رب کہتے ہیں تو اس میں یہ مفہوم پوشیدہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ ہمارے پالنے والے ہیں, پالنے کی وجہ سے آپ کو جو ہم سے محبت ہے اس محبت کا ہم واسطہ دے کر آپ سے یہ دعا کر رہے ہیں جو آگے ہم کریں گے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, استغفار کرو, اللہ بہت زیادہ مغفرت فرمانے والے ہیں. یہ مبالغے کا صیغہ ہے, غفار, بہت زیادہ معاف کرنے والے. تو جو امت کے طبقات ہیں وہ بھی 3 قسم کے ہیں. ایک تو وہ ہیں جو اللہ والے ہیں, ان کے اوپر گناہوں کا بوجھ نہیں, ان پر شروع سے رحمت کا آغاز ہو جاتا ہے, تو ان کے لیے رحمت کے یہ شروع کے 10 دن رحمت کے ہیں, وہیں سے رحمت شروع ہو جاتی ہے. دوسرا طبقہ وہ ہے جو گناہگار ہے, ان پر رحمت برستی ہے 10 دن کے مجاہدے کے بعد, ان کی مغفرت ہو جاتی ہے, پھر ان پر بھی رحمت برس جاتی ہے. اور تیسرا طبقہ وہ ہے جو بہت زیادہ گناہگار ہے, قریب کفر کے ہے, یعنی جس کے لیے جہنم کا فیصلہ کیا جا چکا ہو, وہ تیسرا طبقہ ہے. 20 دن کے مجاہدے کے بعد, 20 دن کے روزے تراوی اور اعمال کے بعد ان کے لیے بھی جہنم سے خلاصی کا فیصلہ ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ اپنے رب سے استغفار کرو, اللہ سبحانہ و تعالی بہت زیادہ معاف فرمانے والے ہیں, غفار ہیں. اچھا, گناہگاروں کے طبقے بھی 3 قسم کے ہیں. نمبر 1, جو عام گناہگار ہو, عام گناہگار, چھوٹا گناہگار جس کو کہیے, اور گناہگار کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظالم کہا ہے, گناہ کو ظلم سے تعبیر کیا ہے, اور واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالمین یعنی گناہگار، گناہ کرنے والے. ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ ظلم سے مراد گناہ ہے. تو ایک چھوٹا گناہگار یعنی ظالم، جس کو ہم ظالم کہیں گے، اس کے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالی غافر کو لائیں. ظالم کے مقابلے میں غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول، کہ اگر کوئی ظالم ہے تو ہم اس کے لیے غافر ہیں، یعنی ہم اس کو معاف فرمانے والے، ہم اس کو معاف فرمانے والے. اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو زیادہ گناہگار، بڑے گناہگار، جس کو ہم ظلام کہیں گے، ظلام. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے بھی یہ لفظ استعمال فرمایا کہ وما ربک بظلام للعبید، لوگ بندوں کے لیے، بندوں پہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ظلم کرنے والے نہیں ہیں. بہرحال ظلام کے معنی ہیں بہت زیادہ گناہ کرنے والا، یہ دوسرا طبقہ ہے. اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ غفار کو لائے، جو بہت زیادہ گناہ کرنے والا ہے وہ اس کے مقابلے میں اللہ غفار ہے. کہ فقل تستغفرو، جو اس آیت میں کہا گیا فقل تستغفرو ربکم انہو کان غفارا، اپنے رب سے اے قوم استغفار کرو، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف فرمانے والے ہیں. تو کوئی جو بہت زیادہ گناہگار ہو تو اللہ بہت زیادہ معاف فرمانے والے ہیں. پھر تیسرا طبقہ جو بہت ہی زیادہ گناہگار ہو، ظلوم کا طبقہ، ظلوم، انہو کان ظلوما جہولا، بہت زیادہ گناہگار. اس کے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالی غفور کو لائے ہیں، جو بہت زیادہ مغفرت، بہت ہی زیادہ مغفرت کرنے والے ہیں. اور یہ اس میں مبالغہ زیادہ ہے، غفار سے زیادہ مبالغہ غفور میں، بہت زیادہ، بہت ہی زیادہ مغفرت کرنے والے ہیں. تو آپ بتائیے، چھوٹا گناہگار، عام گناہگار جو ظالم ہے، اس کے مقابلے میں غافر کو لائے، بڑا گناہ، اس سے بڑا گناہگار، اس کے مقابلے یعنی ظلام، اس کے مقابلے میں لائے غفار، اور جو بہت ہی زیادہ گناہگار ہے یعنی ظلوم ہے، اس کے مقابلے میں لائے غفور، ظلوم کے مقابلے میں غفور. تو کسی طبقے کو چھوڑا نہیں اللہ سبحانہ و تعالی. اب مایوسی کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں، مایوسی کے راستوں کو بند کر دیا اللہ سبحانہ و تعالی نے، امید کے راستوں کو کھولا ہے. سوئے نومیدی مرو امید ہاس، سوئے تاریکی مرو خورشید ہاس. مولانا روم فرماتے ہیں کہ نا امیدی کی طرف مت جاؤ، اللہ کے ہاں تو امیدیں ہی امیدیں ہیں، اور تاریکی کی طرف مت جاؤ، اللہ کے ہاں رحمت کے ہزاروں سورج روشن ہیں. وہاں تاریکی میں کیوں جاتے ہو ان کو چھوڑ کے، اندھیروں میں کیوں جاتے ہو؟ تو استغفار کا انعام حضرت نوح علیہ السلام دنیا کا بیان فرما رہے ہیں. استغفار کا، اللہ سے مغفرت طلب کرنا، یہ مغفرت کا اشارہ آ رہا ہے، تو مغفرت ہم طلب کریں. فقل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. یہ دنیا کا فائدہ ہے استغفار کرنے پر، اللہ سے مغفرت مانگنے پر دنیا کے بھی فائدے ہوتے ہیں. تو فرمایا تم پر بارش نازل فرمائیں گے اللہ سبحانہ و تعالی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مالوں میں اور تمہارے بیٹوں میں اللہ تعالیٰ بیٹے دیں گے تمہیں، نرینہ اولاد دیں گے، مال میں زیادتی ہوگی تمہارے، یہ بھی دنیا کا فائدہ ہے. بھائی بیٹے کیوں طلب کرتا ہے آدمی؟ دنیا کاروبار وغیرہ میں اس کے ہاتھ بٹائیں اور جو مشکل کی گھڑی ہے اس میں کام آئیں. تو یہ دنیا کے فائدے بیان ہو رہے ہیں استغفار پر. یرسل السماء علیکم مدرارا، بارشوں کا نزول، ویمددکم باموال وبنین، مال میں زیادتی اور نرینہ اولاد کا عطا کیا جانا، ویجعل لکم جنات، اور تمہارے اللہ تعالیٰ تمہارے باغات کو ہرا بھرا رکھیں گے، سرسبز و شاداب رکھیں گے، پھلتا پھولتا رکھیں گے، ویجعل لکم انہارا، اور تمہاری جو نہریں اور تمہارے دریا ہیں ان کو بہتا ہوا رکھیں گے، خشک نہیں کریں گے. یہ سارے دنیا کے فائدے ہیں. اور آخرت کا پہلا فائدہ پہلے بیان فرمایا انہو کان غفارا، اپنے رب سے استغفار کرو، اللہ بہت زیادہ معاف فرمانے والے ہیں. آخرت کا ایک فائدہ پہلے بیان فرما دیا جو 100 پر بھاری ہے، ایک ہی فائدہ، باقی دنیا کے فائدے یہ بھی ہیں، دنیا کے فائدے بھی تمہیں حاصل ہوں گے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے تابعین ہیں، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان الحسن البصری قد رأى 120 صحابیہ، کہ حسن بصری وہ تابعی ہیں جنہوں نے 120 صحابہ کی زیارت کی ہے. 120 صحابہ کی زیارت کرنے والے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے تابعی، بڑے درجے کے تابعی، اور ان کی تحنیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، جب بچہ پیدا ہو تو اس کو شہد وغیرہ چٹایا جاتا ہے تو یہ اور دعا کی جاتی ہے، یہ عمل حضرت عمر نے ان کے ساتھ کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑے درجے کے تابعی ہیں. ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ وہ خشک سالی کی شکایت کی، تو فرمایا استغفار کرو. اور کسی نے تندرستی کی شکایت کی، فرمایا استغفار کرو. کسی نے یوں کہا کہ نرینہ اولاد چاہیے، فرمایا استغفار کرو. اور کسی نے نہروں اور باغات کے خشک ہونے کی شکایت کی، فرمایا استغفار کرو. لوگوں نے کہا کہ آپ، پوچھا گیا آپ یہ کہ ہر آدمی کو استغفار بتاتے ہیں، ہر آدمی کو آپ استغفار ہی بتا رہے ہیں؟ فرمایا تم نے یہ قرآن کی آیت نہیں پڑھی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، بارش نازل ہوگی تو استغفار سے ہوگی، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے مالوں میں بڑھوتری ہوگی یا نرینہ اولاد عطا کی جائے گی، وہ استغفار کی برکت سے ہوگا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے باغ اور تمہاری نہریں، تمہارے باغ سرسبز و شاداب رہیں گے استغفار کی برکت سے، تمہاری نہریں بہتی رہیں گی استغفار کی برکت سے. کوئی تو بات ہے، سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، والله انی استغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم اکثر من 70 مرہ، اللہ کی قسم، میں حضور فرماتے ہیں، قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ تعالی سے استغفار کرتا ہوں، اور ایک روایت میں 100 مرتبہ کرتا ہوں، 100 کا بھی لفظ ہے. اندازہ لگائیے، حالانکہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اعلان ہو چکا، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. بس اس کا مفہوم یہی ہے کہ آپ بخشے بخشائے ہیں، اس پر آپ کا یہ حال ہے کہ 70 مرتبہ سے زیادہ، اور ایک روایت میں 100 مرتبہ فرمایا کہ میں استغفار کرتا ہوں، اللہ سے مغفرت مانگتا ہوں، اللہ معاف فرما دیجئے، مغفرت فرما دیجئے. مرتبوں کی تو کہاں ہے حیثیت، مغفرت ہو، مغفرت ہو، مغفرت. خواجہ صاحب فرماتے ہیں یہ مرتبوں کی تو کہاں ہے حیثیت، مغفرت ہو، مغفرت ہو، مغفرت. اور جو اللہ بہانے بہانے سے مغفرت کرتا ہو، اس سے مغفرت طلب نہ کرنا انتہائی محرومی کی بات ہے. اور پھر سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بدعا بھی ہمارے سامنے موجود ہے. جیسے ہی شوال شروع ہوگا، عید کا چاند نظر آئے گا، جس شخص کی رمضان میں مغفرت نہیں ہوئی اس کو یہ بدعا آ کر لگ جائے گی، فوراً آ کے چپکے گی. رغم انف رجل دخل علیہ رمضان فلم یغفر له، ہلاک ہو جائے وہ شخص، یعنی ناک خاک آلود ہو جائے، یہ کنایا ہے ہلاکت سے، محاورہ ہے یہ عربی کا، یعنی ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے اوپر رمضان کا مہینہ گزرا اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو سکی، ایسا شخص ہلاک ہو جائے. لہذا جس نے اس مغفرت کے عشرے میں اپنی مغفرت کا فیصلہ نہیں کروایا تو یہ تو بدعا لگے گی آ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور یہ کسی عام آدمی کی بدعا بھی نہیں ہے کہ ہم مطمئن ہو جائیں کہ نہیں اس کی بدعا سے کیا ہوتا ہے. کسی عام آدمی کی بد دعا نہیں ہے کہ ہم مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں کہ ہاں جی کیا ہوتا ہے ایسی بد دعا سے. یہ بد دعا ہے سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی, جس کے دل میں ذرا سی حساسیت ہو اس کو احساس ہوگا کہ یہ بد دعا کتنی بڑی بد دعا ہے. حالانکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عام طور پہ مزاج بد دعا دینے کا نہیں تھا, لیکن اس کے لیے بد دعا پر ایسے شخص کے لیے جو رمضان میں مغفرت نہ کرا سکا اس کے لیے بد دعا دے رہے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو عام اوقات میں, عام دنوں میں, رمضان کی بات تو چھوڑیں, عام دنوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہانے بہانے پر مغفرت فرماتے ہیں. رمضان میں تو اور زیادہ اللہ کی عطایا اور نوازشیں بڑھ جاتی ہیں, اس پر اگر کسی کی مغفرت نہ ہو سکی تو واقعی محروم ہے. مشکات شریف میں آتا ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, بنی اسرائیل کی ایک عورت کی اللہ تعالی نے جو فاحشہ عورت تھی اس کی اس بات پر مغفرت فرما دی کہ وہ گزر رہی تھی جنگل سے, اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے اس کی زبان باہر آ رہی تھی اور وہ کنویں کے کنارے موجود تھا جہاں تک وہ جا سکتا تھا, نیچے اتر نہیں سکتا تھا, پیاس سے مرنے کے قریب تھا. اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ, اپنی چادر اتاری اور اپنا جو چمڑے کا موزہ تھا اس کو گویا اس کو ڈول بنا لیا اور اس میں چادر سے وہ باندھ کے اور نیچے لٹکایا اس نے اور پانی نکالا کتے کو پلا دیا. اس پر اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی, اس فاحشہ عورت کی مغفرت ہو گئی, سارے گناہ معاف. اچھا مغفرت کی تعریف کیا کی ہے؟ اظہار الجمیل و ستر القبیح, یہ علامت ہے مغفرت کی, کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس کی نیکیوں کو مخلوق پر کھول دیں اور اس کی برائیوں سے, اس کی برائیوں پر پردہ ڈال دیں اور اس کی نیکیاں, اس کی اچھائیاں مخلوق پر کھول دیں, بس یہ علامت ہے مغفرت کی کہ اس کے ساتھ اللہ. اور تیسری علامت میں بیان کر دیتا ہوں بزرگوں کے جوتیوں کے صدقے میں, تیسری علامت یہ ہے کہ وہ اس پر اترائے نہیں, عاجزی اور انکساری کا معاملہ کرے اللہ تعالیٰ کے سامنے, مخلوق کے سامنے, کہ میری تو برائیاں چھپائی جا رہی ہیں اور اچھائیاں ظاہر کی جا رہی ہیں, جو میں برائیاں کرتا ہوں وہ چھپائی جا رہی ہیں, وہ تو ظاہر ہی نہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, اور اچھائیاں لوگوں کو پتہ ہیں, تو اس پر وہ اکڑتا نہیں ہے, اکڑتا نہیں ہے. یہ اکڑ جو ہے یہ تباہی کی چیز ہے. تو یہ تعریف ہے مغفرت کی, علامت یہ ہے اظہار الجمیل و ستر القبیح, کہ لوگوں اس کی اچھائیاں کھول دی جائیں مخلوق پر, برائیوں پر پردہ ڈال دیا جائے, بس یہ علامت ہے مغفرت. تو جو اللہ اس طرح چھوٹے چھوٹے اعمال پر مغفرت دینے والا ہو, اس سے مغفرت نہ لینا, اس سے مغفرت نہ کروانا, تو انتہائی محرومی کی بات ہے. تو کتے کو پانی پلانے پر بھی بخش دے اور فاحشہ عورت کو بخش دے. مشکات ہی میں ایک روایت آتی ہے, سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں, فرمایا ایک شخص گزر رہا تھا, اس نے دیکھا کہ راستے میں ایک ٹہنی پڑی ہوئی ہے جس کی وجہ سے راستہ رکا ہوا ہے, اس نے اس ٹہنی کو ایک طرف کر دیا, راستے سے اٹھا کر ایک طرف کر دیا کہ میں یہ بعد میں آنے والے جو یہاں سے گزریں گے ان کو تکلیف نہ ہو. اس پر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی مغفرت فرما دی. اتنے سے عمل جس کو ہم شاید کچھ عمل گردانے بھی نہ, لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی پر اس کی مغفرت فرما دی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں, الایمان بضع و 70 شعبہ, 70 سے زیادہ شعبے ہیں, اور بعض نے اس کی تشریح 77 سے کی ہے کہ 77 شعبے ہیں. ان میں سب سے ادنا شعبہ لا الہ, سب سے اعلیٰ شعبہ اعلیٰ قول لا الہ الا اللہ, سب سے اعلیٰ تو یہ ہے کہ آدمی اللہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے. وہ ادنا اماطۃ الاذى عن الطریق, اور ادنا ترین شعبہ یہ ہے جس پر اللہ مغفرت فرمائیں گے, وہ طریق یعنی راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا، تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا. ایک روایت میں آتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر میری امت کے وہ اعمال کھولے گئے جن کی وجہ سے جن کو بہانہ بنا کر میری امت کو کے لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا، تو میں نے سب سے چھوٹے سے چھوٹا عمل یہ دیکھا جس کی وجہ سے میری امت کے لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا کہ راستے سے کانٹے وغیرہ کا، پتھر کا راستے سے ہٹا دینا، چاہے پیر کی ٹھوکر سے کوئی ہٹا دے، بس اتنا بھی کافی ہے، ہٹا دے راستے سے کسی چیز کو جو تکلیف کی ہو. فرمایا اس پر بھی میری امت کے لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا، مغفرت کی جائے گی. اور وہ چھوٹے سے چھوٹا عمل جس کی وجہ سے میری امت کو کے لوگوں کو جہنم میں بھیجا جائے گا وہ بھی مجھے دکھایا گیا، اور وہ یہ تھا کہ کوئی تھوک پھینک دے اور دبائے نہیں اس کو. جیسے آپ دیکھتے ہیں کبھی وضو خانے میں جائیے اور دیکھیے، بلغم پڑا ہوگا ایک طرف، ایک طرف پان کی پیک ہوگی، ایک طرف نسوار ہوگی، یہ وہی لوگ ہیں. اللہ معاف، میں تو ڈر جاتا ہوں دیکھ کے کہ یہ وہی اسی حدیث کے ذیل میں داخل ہیں. پان کی پیک پھینک دی اس کو بھایا نہیں، نسوار پھینک دی وہ ایک آدمی آیا اس نے دیکھا کراہ تو اس کو، بلغم اس کو نکالا اور اس کو بہایا نہیں، یا راستے میں اس کو پھینک دیا اور بہایا نہیں. آپ کہیں اور عمارتوں میں جائیے، کہیں پر آپ کو شاید کوئی یہ جو ایئرپورٹ وغیرہ اور یہ دوسری جگہیں ریلوے اسٹیشن، پان کی پیکوں کی پیکیں آپ کو نظر آئیں گی دیواروں پر اور کونوں پر. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری چیزیں تھیں، وہ غیروں نے ہم سے لے لی، ان کے ہاں یہ رائج ہے صفائی ستھرائی، اور ہم نے اس کو چھوڑ دیا. مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حق تو آیا ہے اونچا ہونے کے لیے، لیکن جب تم یہ دیکھو کہ حق نیچے جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے حق نے باطل کی کچھ چیزوں کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے، جس کی وجہ سے وہ نیچے جا رہا ہے. اور باطل آیا ہے نیچا رہنے کے لیے، لیکن یہ اوپر جا رہا ہو تو سمجھ لو کہ اس نے حق کی کچھ چیزوں کو اپنے ساتھ لے لیا، تو یہ اوپر جا رہا ہے. وہ یہی ہے، یہی معاملہ ہے. انہوں نے ہمارے جو اصول ہمارے تھے، جو قرآن و حدیث میں ہمیں سکھائے گئے تھے، انہوں نے اپنایا، ان پر عمل کیا، آج وہ ترقی کر رہے ہیں. یہ بظاہر ترقی ہے لیکن چونکہ ایمان نہیں ہے اس لیے محروم رہیں گے. اور ہم نے اپنی چیزوں کو چھوڑ دیا اور باطل والوں کی چیزوں کو اپنے ساتھ ملا لیا. کل ہی ایک صاحب بتا رہے تھے کہ وہ وہاں سے ہندوستان سے ہو کر آئے، وہ کہنے لگے یہ جو ساری یہ جو ہمارے ہاں جو شادی میں جو کچھ ہوتا ہے خالص ہندوانہ رسمیں ہیں، جو کچھ ہماری جو شادیاں ہوتی ہیں خالص ہندوانہ رسمیں، مہندی ہے، سہرا باندھنا اور وغیرہ وغیرہ، نہ جانے کیا کیا چیزیں، پیسوں کا لین دین، یہ سب ہندوانہ رسمیں ہیں، خالص ہندوانہ رسمیں جو ہمارے ہاں ہو رہی ہیں اور ہم اس کو کچھ سمجھتے بھی نہیں ہیں. ایک بزرگ کو کسی نے خواب میں دیکھا، عذاب میں مبتلا ہے اور دنیا میں ان کو اللہ والا سمجھا جاتا تھا، عذاب میں مبتلا. پوچھا گیا کیا ہوا آپ کے ساتھ، یہ معاملہ کیسے ہوا؟ فرمایا بھائی یہ غلطی ہو گئی تھی کہ وہ ہولی منائی جا رہی تھی، ہولی کا تہوار منایا جا رہا تھا، میں نے ایک گدھے کو دیکھا کہ وہ ایسی کھڑا ہوا ہے، تو میں پان کھا رہا تھا، میں نے اس کے اوپر پان کی پیک تھوک دی، یہ کہہ کر کہ آج تیرے اوپر کسی نے رنگ نہیں پھینکا، بس اسی پر میری پکڑ ہو گئی. یعنی گدھے کے ساتھ میں نے ہولی کھیلی. مسلمان ہو کر اور جن کو بڑا بزرگ سمجھتے تھے، مگر پکڑ ہوئی، زبردست پکڑ ہو گئی. اس بات پہ پکڑ ہو رہی ہے، اور شادیوں پہ پکڑ نہیں ہوگی کہ تم نے اپنے بچوں کی شادی کیسے کی. حج کر لینا آسان ہے، عمرہ کر لینا آسان ہے، روزے رکھ لینا یہ بھی آسان ہے، لیکن بیٹی کی شادی سنت کے مطابق کرنا یہ مشکل کام ہے، برادری میں ناک کٹے گی اس سے. شرعی پردہ کرنا، اپنے گھر میں عورتوں کو شرعی پردہ کروانا، گھر کے نظام کو سنت کے مطابق شریعت کے مطابق بنانا، یہ کام مشکل ہے. حج عمرہ کرنا آسان ہے، بہت لوگ سود خور بھی جاتے ہیں عمرہ کرنے، رشوت لینے والے بھی عمرہ کر کے آ رہے ہیں، یہ سب چیزیں آسان ہیں. لیکن معاملات کو درست کرنا، اپنے معاملات درست رکھنا، شریعت کے مطابق رکھنا، یہ مشکل کام ہے. ہم تو اس دین پر عمل کر رہے ہیں جتنے دین پر نفس اور شیطان نے ہمیں اجازت دے رکھی ہے. جہاں نفس اور شیطان رکاوٹ بنتے ہیں ہم اس دین کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اس پر اور اس پر ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہمارے ہمیں انعامات بھی ملے, ہمیں رحمتیں بھی ملے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ, اے ایمان والو پورے کے پورے داخل ہو دین کے اندر, پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور جہاں کمی ہے یہ شیطان کی پیروی کر رہے ہو تم, شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو. انہ لکم عدو و مبین, وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تو بس بھائی ان ایام میں ہم اللہ سے معافی مانگیں, اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں, مغفرت طلب کریں. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان ایام کا جو وظیفہ بتایا نا, خاص جو چار چیزیں بتائی ہیں ان میں ایک چیز استغفار بھی ہے, کہ چار چیزوں کی اس مہینے میں کثرت کرو. لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو, کبھی کبھی محمد الرسول اللہ 8-10 دفعہ کے بعد پورا کلمہ بھی پڑھنا چاہیے. اور استغفار کی کثرت. نمبر 3 جنت کی طلب, اور نمبر 4 جہنم سے پناہ مانگنا. یہ چار چیزیں اس مہینے میں کثرت کا حکم دیا گیا. بہانے بہانے سے مغفرت ہو رہی ہے. بعض اوقات بڑے بڑے اعمال رہ جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے اعمال پہ مغفرت ہوتی ہے, یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو تم جو سمجھتے تھے کہ جن اعمال سے تم نے امید باندھ رکھی تھی ان کو تو ہم نے ایک طرف رکھا, اور جن کو تم چھوٹا سمجھتے تھے ان کو بہانہ بنا کے ہم تمہاری مغفرت کرتے ہیں. حضرت سہل سالوکی بہت بڑے بزرگ آدمی تھے, ان کو کسی نے خواب میں دیکھا انتقال کے بعد, پوچھا کیا معاملہ ہوا, فرمایا وہ بڑے بڑے اعمال کچھ بھی کام نہیں آئے, بلکہ ایک وہ فلاں محلے میں جو ایک بوڑھی عورت رہتی ہے وہ مجھ سے مسائل سیکھنے آتی تھی, میں اس کو بتاتا تھا, بس اس پر اللہ نے میری مغفرت فرمائی. بوڑھی عورت کو جو میں مسائل بتا دیتا تھا وہ مجھ سے آ کے پوچھ لیتی تھی, میں اس کو بتاتا تھا, اللہ تعالیٰ نے اس پر میری مغفرت فرما دی. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, ان کو کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا, فرمایا بھائی وہ جو جتنے رموز تھے اسرار تھے اور جو علمی چیزیں میں بیان کرتا تھا وہ سب ختم, کوئی چیز کام نہیں آئی. وما نفعنا الا رکعات کنا نرکعها بالاسحار, وہ چھوٹی چھوٹی رکعات یعنی چھوٹی چھوٹی رکعتیں کام آئیں جو کہ ہم رات کو اٹھ کر تہجد میں پڑھ لیا کرتے تھے, ان پر اللہ نے میری مغفرت فرما دی. باقی جو بڑے بڑے اعمال جن سے ہم امید رکھتے تھے کہ یہ اعمال کام آئیں گے وہ نہیں کام آئے, وہ چھوٹی چھوٹی رکعتیں کام آ گئیں. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے دیکھا اور پوچھا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا, تو فرمایا میں نے میری جب پیشی ہوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں تو میں نے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کیا لائے ہو ہمارے لیے, تو میں نے اس وقت یہ سوچا کہ نماز اور روزہ اور کوئی اور عبادت پیش کروں گا اس میں تو فی نکل سکتی ہے, میں نے یہ کہا کہ اے اللہ میں آپ کے لیے توحید لایا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا, اما تذکرو لیلۃ اللبن, تم یاد نہیں کرتے اس رات کو جو دودھ والی رات تھی, دودھ والی رات کو یاد نہیں, وہ یاد نہیں تمہیں. وہ دودھ والی رات کا قصہ یہ ہوا کہ دودھ پی لیا تھا حضرت بایزید بستامی رحمتہ اللہ علیہ نے دودھ پیا, دودھ پینے کے بعد پیٹ میں درد ہوا تو زبان سے یہ الفاظ نکلے, او ہو بھائی دودھ پیا تھا اس کی وجہ سے پیٹ میں درد ہو گیا. یہ نہیں کہا کہ اللہ کی مرضی, اللہ کا فیصلہ تھا, اللہ نے فیصلہ کیا کہ پیٹ میں درد ہو میرے, یہ اس طرف دھیان نہیں گیا, بس اس طرف گیا کہ دودھ پیا تھا تو پیٹ میں درد ہو گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اما تذکرو لیلۃ اللبن, توحید لائے ہو اور یہ دودھ والی رات یاد نہیں تمہیں. تو پھر میں نے عرض کیا یا اللہ بس آپ کے فضل و کرم کی امید لے کر آیا ہوں اور کچھ نہیں ہے. فرمایا بس اب ایسی بات ہے تو اب سنو, وہ رات یاد کرو جب ایک بلی کا بچہ سردی سے ٹھکر رہا تھا, تم نے اس کو اپنے پاس لا کے لٹا لیا, لحاف میں اس کو چھپایا, جس کی وجہ سے وہ مرتے مرتے بچ گیا, اس سردی اس کی دور ہو گئی. اس پر ہم تمہاری مغفرت کرتے ہیں, اس پر مغفرت کی جاتی ہے, اور شاید اس کی طرف دھیان بھی نہ گیا ہو, اس عمل کی طرف شاید دھیان بھی نہ گیا ہو, لیکن اسی کو بہانہ بنا کے مغفرت فرمائی. جو اللہ ایسی جن اعمال کو شاید ہم اہمیت بھی نہ دیں, ان اعمال کو بہانہ بنا کے اللہ مغفرت فرماتے ہوں, اور کیا چاہیے. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک نبی گزر رہے تھے, حضرت نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ایک نبی گزر رہے تھے, چند قبریں جو نئی بنی ہوئی تھیں ان کے پاس سے گزرے تو پتہ چلا کہ ان قبروں کو عذاب ہو رہا ہے. دعا کی, آگے گزر گئے. کچھ عرصے کے بعد دوبارہ ان قبروں پر گزر ہوا تو دیکھا کہ نور کے طباخ لیے ہوئے فرشتے وہاں موجود ہیں, رحمت کی ہوائیں چل رہی ہیں, جنت کی نعمتوں کے مزے لوٹ رہے ہیں. اس وقت عذاب ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یہ کیا معاملہ ہوا, تو فرمایا جب ان کو دفن کر کے لوگ چلے گئے, اس وقت جب آپ گزرے تو یہ قبریں نئی تھیں, دفن کر کے لوگ چلے گئے, انہوں نے آنا جانا چھوڑ دیا, جن کی وجہ سے قبریں شکستہ ہو گئیں. یہ قبریں شکستہ ہو گئیں, آنے جانے والا بھی کوئی نہیں تھا, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, کوئی آنے والا نہیں تھا ان قبروں کے پاس. مجھے اللہ فرماتے ہیں مجھے اسی پر رحم آ گیا کہ یہ قبریں بھی شکستہ ہو گئیں, پرانی ہو گئیں, اور ان بیچاروں کو کوئی آ کے پوچھتا بھی نہیں. مجھے یہی بات پسند آ گئی, میں نے ان کی مغفرت کر دی. اب بتائیے, یہ اللہ تعالیٰ تو اتنی سی بات بہانہ بناتے ہیں. بہانہ رحمت حق بہانہ می جوید, رحمت حق بہا نمی جوید. اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے. پہلا مصرع تو یوں ہے, رحمت حق بہانہ می جوید, اور رحمت حق بہا نمی جوید, یعنی اللہ کی جب رحمت اترتی ہے کسی کے اوپر تو وہ رحمت یہ نہیں تلاش کرتی کہ کسی عمل کو بہانہ بنایا جائے پھر رحمت, نہ ایسے ہی ہو جاتی ہے بغیر استحقاق کے. رحمت حق بہا نمی جوید. رسالہ قشیریہ میں علامہ ابو القاسم قشیری نے حضرت عبد الوہاب ابن عبد المجید الثقفی رحمۃ اللہ علیہ, ایک بزرگ آدمی تھے, ان کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے دیکھا, یہ فرماتے ہیں کہ میں کہیں غصے سے گزر رہا تھا تو میں نے ایک جنازہ, عجیب جنازہ دیکھا کہ اس کے تین کونوں کو تو مردوں نے اٹھایا ہوا ہے تین کونوں سے, اور ایک کونہ کو کندھا دیا ہوا ہے ایک عورت نے. تو فرماتے ہیں میں فوراً اس عورت کی طرف گیا, اس کو ایک طرف کیا اور وہ والا حصہ میں نے سنبھال لیا. قبرستان پہنچے, وہاں اس زمانے میں قبرستان میں جا کے نماز جنازہ ادا کی جاتی تھی, وہاں نماز جنازہ ادا کی اور اس کو دفن کیا, اور اس کے بعد اس عورت کو اپنے گھر لایا. اس سے پوچھا بھائی کیا یہ کون تھا تمہارا؟ اس نے کہا یہ میرا بیٹا تھا. اس کو اناج دیا اور سب غلہ وغیرہ دے کر اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارا یہ کون تھا؟ اس نے کہا بیٹا تھا. کہا تمہیں کوئی تمہارے رشتے دار پڑوسی نہیں تھے جو تمہیں ایک کونا تم کو اٹھانا پڑا اس کا؟ ہاں ہیں تو صحیح پڑوسی وغیرہ رشتے دار بھی ہیں, مگر یہ بیٹا میرا دراصل مخنث تھا, ہیجڑا تھا, کوئی اس کو اس سے دوستی کرنا, اس سے بات کرنا پسند ہی نہیں کرتا تھا, لہذا اس کے جنازے میں بھی کوئی نہیں آیا, تو مجھے جانا پڑا, مجھے ایک کونا سنبھالنا پڑا, کیا کرتی مجبوری تھی. اچھا, اس کو ہدیے تحفے دے کر رخصت کیا. رات کو خواب میں دیکھا ایک نوجوان ہے, جنت کی نعمتوں میں مست ہے اور جنت کا لباس پہنے ہوئے گھوم رہا ہے, چہرہ اس کا چمک رہا. اس سے پوچھا بھائی تم کون ہو؟ کہا میں وہی ہوں جس کو تم نے کندھا دیا تھا. میری اللہ نے مغفرت فرما دی اسی بات پر کہ ہائے تجھ سے دنیا میں کوئی مخنث ہونے کی وجہ سے, ہجڑا ہونے کی وجہ سے کوئی دوستی کرنا بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا, مجھے اسی پر رحم آ گیا, جا تیری مغفرت ہو گئی. اللہ تعالیٰ تو ایسے ایسے پہلو نکال کے مغفرت فرمانے والے ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے. فرزدق بہت بڑا شاعر, شرابی کبابی, ایک جنازے میں موجود, اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بھی موجود جن کا ابھی تذکرہ کیا, یہ دونوں موجود ایک جنازے میں. عجیب, تو لوگوں میں آپس میں بات چیت ہونے لگی. آج کا جنازہ بھی عجیب جنازہ ہے, اس جنازے میں انتہائی بدکار فرزدق شاعر شرابی کبابی یہ بھی موجود ہے جو بدترین آدمی ہے, اور بہترین آدمی بھی موجود ہیں حسن بصری رحمت اللہ علیہ. ہوتے ہوتے یہ بات ان دونوں تک بھی پہنچی کہ یہ یہ باتیں ہو رہی ہیں جنازے کے اندر. تو ٹکراؤ ہوا ایک کہیں جا کر اسی جنازے میں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا اور فرزدق کا ٹکراؤ ہوا. تو حضرت حسن بصری نے فرمایا, پتہ ہے فرزدق تمہارے اور میرے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ہاں ہاں مجھے پتا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں لوگ, مجھے پتا چل گیا ہے کہ کیا کہہ رہے ہیں, کہ بدترین آدمی بھی موجود ہے, بہترین آدمی بھی موجود ہے. بدترین سے میری طرف اشارہ ہے, بہترین سے آپ کی طرف اشارہ ہے. پھر فرزدق نے رو کر کہا, واللہ واقعی لوگ صحیح کہتے ہیں, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں اسلام کی حالت میں بوڑھا ہو گیا ہوں. اس نے کہا میری داڑھی دیکھیں سفید ہو گئی ہے, اسلام کی حالت میں بوڑھا ہو گیا ہوں سوائے اس کے, اور میں نے کفر کو اختیار نہیں کیا, میں یہودی نصرانی نہیں ہوا, اور میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے ایک بات کے کہ میں اسلام کی حالت میں بوڑھا ہو گیا ہوں. اللہ کے ہاں پیشی ہوئی انتقال کے بعد, اللہ سبحانہ, کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا, کہا یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا فرزدق, وہ جملہ ذرا دوبارہ دہراؤ جو تم نے حسن بصری سے کہا تھا, وہ ذرا جملہ دہراؤ جو تم نے حسن بصری سے کہا تھا. فرزدق نے کہا میں نے وہ جملہ اللہ کے سامنے دہرایا, یا اللہ میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں اسلام کی حالت میں میرے بال سفید ہو گئے, مگر میں نے چمن کا رنگ گو تو نے سراسر اے خزاں بدلا, نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا. نہ میں نے کفر تھوڑی اختیار کیا, گناہ کرتا رہا میں, کفر تھوڑی اختیار کیا, میں اسلام کی حالت میں بوڑھا ہو گیا ہوں بس, میرے پاس اور کچھ نہیں ہے, شراب پیتا رہا اور غلط کام کرتا رہا. فرمایا جاؤ, تمہارے اسی بول پر اسی قول پر ہم تمہاری مغفرت فرماتے ہیں, کہ تم نے یہ جو کہا کہ میں اسلام, میرے پاس کچھ نہیں سوائے اس کے کہ میں اسلام کی حالت میں بوڑھا ہو گیا ہوں. جو اللہ ایسے بہانوں سے مغفرت کرتا ہو اس سے نہ لینا اور ہم اپنی مغفرت نہ کرانا, تو تب تو یہ بالکل بجا بد دعا ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی, کہ جو اس ایسے اللہ سے مغفرت اور رمضان جیسے مہینے میں پھر بھی مغفرت نہ ہوئی اس کی, تو وہ ہلاک ہو جائے, برباد ہو جائے, تباہ ہو جائے. بس یہ سمجھ لیں میرے دوست, اس بات کو ملحوظ رکھ کے دعا مانگیں اور مغفرت مانگیں کہ اللہ مغفرت نہ ہوئی تو بد دعا لگنے والی ہے, اور بد دعا بھی کسی عام آدمی کی نہیں, حضور کی بد دعا لگے گی. آپ ہمیں اس بد دعا سے بچا لیجئے, ہماری مغفرت فرما دیجئے اور پوری امت کی مغفرت فرما دیجئے. واستغفر للمؤمنین والمؤمنات, حضور کو حکم دیا گیا آپ مغفرت طلب کیجئے, مومنین اور مومنات کے لیے بھی, سب کے لیے مغفرت طلب کیا کیجئے. یہی شان ہے حضور کے سچے امتی کی, شان بھی یہی ہے کہ وہ اپنے لیے بھی مغفرت مانگے, ساری امت کے لیے مغفرت مانگے. واستغفر للمؤمنین والمؤمنات. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو جتنے ایام یہ گئے گزر گئے اللہ ان کی جو قدردانی نہ ہو سکی اللہ معاف فرمائے, آئندہ جو یہ مغفرت کا عشرہ شروع ہونے والا ہے اللہ اس کی قدردانی نصیب فرما دے, جو باقی ایام ہیں اللہ ان کی قدردانی نصیب فرما دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ایام معدودات, یہ گنے چنے دن ہیں, گنے چنے دن ہیں, ایک مہینے کو یا 30 دن یا 29 دنوں کو اور 30 راتوں کو یا 29 راتوں کو اللہ فرما رہے ہیں, یہ گنے چنے دن ہیں, گنے چنے دن ہیں, ان کی قدر کر لو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.